أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھے محمد والا. آج مجلس کے لیے آنے سے پہلے ایک بہت ہی بڑے عالم اور ایک بہت ہی بڑی شخصیت استاد شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ محرم اور عاشورہ کے حوالے سے ان کی تقریر کا ایک حصہ سن رہا تھا جس میں وہ یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ ہر سال جو اتنا ہم اہتمام کرتے ہیں ذکر سید الشہداء کا، عزاداری کا، یہ حقیقت میں کس لیے ہے؟ اس کی حکمت، اس کا سبب وہ کیا ہے؟ انہوں نے دو چیزیں بیان فرمائی اور میں اپنی گفتگو کو، موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام مومنین کی توجہ اس اہم اور بنیادی نقطے کی طرف کروانا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ جب عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں تو جب ان کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں تو بڑی توجہ کی جاتی ہے. فارسی زبان میں ایک معروف شعر ہے جو اس کی طرف اس مطلب کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. خشت اول گر نہت معمار کھچ تا سوریا میروت دیوار کھچ. اگر عمارت بنانے والا معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے جہاں سے عمارت شروع ہو رہی ہے، بنیاد والی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دے، پھر اس کے بعد دیوار آسمان تک بھی اگر اٹھا دی جائے، اونچی بنا دی جائے، وہ ساری کی ساری ٹیڑھی ہو. لہذا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اہل بیت اطہار نے بہت خبردار کیا ہے کہ جو تم اپنے ذہنوں میں دین کا تصور بنا رہے ہو، عقائد بنا رہے ہو، دین کی تصویر بنا رہے ہو، وہ کہاں سے لے کر بنا رہے ہو؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلات والسلام سے منقول روایت ہے، دلوں کے دروازے کھول کے سنیے گا، شعور اور عقل کی چراغ کو جلا کر سنیے گا۔ مولا فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ جن کو اگر اندھیرے میں کھانا پیش کر دیا جائے تو وہ نہیں کھاتے، کہتے ہیں چراغ جلاؤ تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا کھانے لگاؤ۔ اس بدن کی غذا کو بغیر دیکھے پرکھے اندیکھے نہیں کھاتے، اتنے سنجیدہ ہے بدن کی غذا کے بارے میں، لیکن جب دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہیں اور کہاں سے حاصل کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، ان کی عقلوں پر، ان کے حال پر مجھے تعجب ہے۔ تو شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا جو ہم سید الشہداء کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، محفلیں مجالس برپا کرتے ہیں، اجتماعات منعقد کرتے ہیں، اتنا اہتمام، ایک دفعہ معاشرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے جب محرم آتا ہے، یہ اتنے اہتمام کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا، ایک اس کا صحیح اور حقیقی حکمت اور مقصد ہے، اور ایک ایسا تصور دے دیا گیا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ جس میں حقیقت نہیں۔ تو فرمایا، اصل مقصد یہ ہے، کیونکہ حسین تا قیامت چراغ ہدایت ہیں، کربلا میں جلنے والا روشن یہ چراغ تا قیامت انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی فراہم کرتا رہے گا، تو امام حسین سے منسوب ان ایام کو منانے کا، برگزار کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، لوگ ان مجالس میں آئیں اور اپنی روحوں کو سید الشہداء کے ساتھ جوڑ دے، حسینی بن جائے۔ ایک تعلق قائم ہو جائے اس پاکیزہ ہستی کے ساتھ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، جب کوئی ایسی چیز کے جو عین نجس نہ ہو، عین نجس تو پاک نہیں ہوتی، لیکن کسی نجاست سے ملاقات کی وجہ سے نجس ہو گئی ہو، جب وہ بڑی مقدار میں پانی کے ساتھ ملاقات کرتی ہے تو خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ تو امام حسین پاکیزگی اور طہارت کی بہت عظیم الشان مقدار ہے، اور جب اس مجلس میں آ کے معرفت امام پیدا کر کے امام کے وجود کے ساتھ اپنی روح کو متعلق کر کے انسان یہاں سے اٹھتا ہے تو وہ اسے پاک کر کے اٹھاتے ہیں۔ یہی معنی ہے گریے سے گناہوں کے معاف ہونے کا، مجلس میں آ کر گناہوں کے معاف ہونے کا۔ یہ مکمل تصویر ہے. جب یہاں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے امام کے ساتھ اپنی بیعت کو تجدید کر لیا ہے, ایک دفعہ دوبارہ سے تازہ کر لیا ہے, ریفریش کر لیا ہے. تو جو یہاں سے تربیت پا کر اٹھتا ہے تو باہر والوں کو اس مجلس کی تربیت کے آثار, تبدیلی کے آثار اس کے اخلاق اور اس کے کردار میں دکھائی دینے چاہیے. اگر یہ اثر پڑ رہا ہے مجھ پر مجلس حسین کا تو پھر شک نہ کریں, آپ کے گناہ بھی معاف ہو. لیکن پھر شہید فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے, کسی کو مس گائیڈ نہ کر دیا جائے کہ میں جو میں نے سال بھر خرابیاں اور گناہ کی ہیں اور جنہیں میں نے بعد میں بھی کوئی نہیں چھوڑنا, اپنی عادتیں نہیں بدلنی, یہ محرم اس لیے آتا ہے کہ میں مجلس اٹینڈ کروں رہوں تو وہ آٹومیٹیکلی میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرما رہے تھے یہ گمراہی ہے. ایسے ہی جا کے بغیر خود کو حسین سے جوڑے, بغیر روح حسین اور اس طہارت سے تعلق قائم کیے, بغیر حسین کی تعلیم و تربیت کے ساتھ خود اپنا کوئی تعلق قائم کیے بس جاؤ تھوڑا سا رو اور سمجھو گناہ معاف ہو گئے, فرمایا کہ یہ قطعاً اس اہتمام کا ہدف اور مقصد نہیں, بلکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. شہید کی بات وہیں تک تھی, تمام ہو. یہ میں اس کی کنٹینیوشن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ تصور انسان بنا لے کہ اس مجلس میں آنے کا میری باہر کی زندگی سے, میں اپنے گھر میں کیسا اخلاق رکھتا ہوں, میں اپنے معاملات میں کیسا انسان ہوں, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میری نوکری سے, میرے کاروبار سے, میری زندگی کے بارے میں جو میں نے پلان بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بس ایک تعلق ہے یہاں آؤ اور معاف کراؤ, تو یہ اتنا خطرناک تصور اور نظریہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ انسان کی اصلاح کا سبب نہیں بنے گا بلکہ یہی تصور انسان کے اندر گناہوں کی جرأت پیدا کر دے گا. کہے گا مجھے تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے, میں تو مولا حسین کے ساتھ میری نسبت قائم قائم نہیں ہے, جو اس نے قائم کی ہے وہ سمجھ رہا ہے. تھوڑا سا وقت لے لوں یہ بات سمجھانے کے لیے. آپ جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں, دین اسلام کا آئین اور دین اسلام کا پالیسی بیان وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لینا اور سمجھنا کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں اور ان کی وہ باتیں جو وہ اپنی قوموں کے لیے, انسانوں کے لیے ہدایت کی باتیں چھوڑ کر گئے, ان کو سیکنڈری سمجھ لینا, ان کو دوسرے تیسرے درجے کی اہمیت دینا اور فقط بعض رسومات کو اور شور و غل کرنے کو اپنا شعار بنا کے سمجھنا کہ یہ نسبت قائم ہو گئی ہے, تو یہ فقط آج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آج کرے, قرآن بتاتا ہے اس سے پہلے کی قومیں بھی جو گمراہ ہوئی تھی انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں ان کے جانے کے بعد یہی رویہ اختیار کر لیا تھا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کو تو سیکنڈری حیثیت دے دی, ان کو پس منظر میں ڈال دیا اور ویسے ان کے نام لیوا بن کر اپنے آپ کو جنتوں کے حقدار اور بخشش کے حقدار سمجھنے لگے. یہ قرآن نے اس موضوع کو بڑا اٹھا کر بیان کیا. مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 141, 134 اور 141, یہ دو آیتیں اصل میں ایک ہی آیت ہے, دو جگہ پہ تکرار ہوئی ہے, ایک حرف کا بھی فرق نہیں. اور اصل میں بات بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے، اصل میں بات اللہ کے نبی کے زمانے کے یہود و نصارہ، بالخصوص یہود، چونکہ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ فرماتا ہے اور میں اس عیسیٰ کو، حضرت مریم سے خطاب میں سورہ آل عمران میں، اور اس عیسیٰ کو میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجوں گا، جو بچہ تجھے عطا ہونے والا ہے۔ یا خود سورہ مبارکہ صف میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کا اپنا کلام نقل فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول۔ تو بطور کل بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ دونوں آتے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کی طرف آئے، دعوت دی، جو ایمان لے آئے وہ بعد میں اپنے آپ کو نصارہ کہنے لگے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اسی طرح اپنے آپ کو، یہ یاد رکھے، نہ ان کا نام یہود حضرت موسیٰ نے رکھا تھا، نہ دوسروں کا نام نصارہ حضرت عیسیٰ نے رکھا تھا۔ انسانوں کو اللہ کے دیے ہوئے نام چھوڑ کر بعد میں اور نام بنانے کا شوق ہوتا، تو یہ بھی ان کے اپنے بنائے ہوئے نام تھے، اور اللہ نے ان سے کہا بھی ہے، یہودی کہا کرتے تھے، ابراہیم یہودی ہیں، یہودی تھے، اور مسیح کہا کرتے، چونکہ ابراہیم بہت بڑی شخصیت تھے، تو مسیح کہتے تھے، ابراہیم نصرانی تھے، مسیح تھے۔ تو اسی سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں مسیحیوں کے ساتھ، اس زمانے کے مسیحیوں میں جو گمراہیاں تھیں، ان کو بہت ڈیٹیل سے ایڈریس کیا گیا، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو موسیٰ سے بھی پہلے تھے، عیسیٰ سے بھی پہلے تھے، وہ تو تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے تھے، وہ تو انجیل کے نازل ہونے سے بھی پہلے تھے، تم تو موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد جو تم نے نام اپنے رکھے ہیں، وہ نام یہاں سے اٹھا کے انہیں ٹائم ٹریول کرا کے پیچھے جا کے ابراہیم پہ فٹ کر رہے ہو کہ ابراہیم یہودی اور نصرانی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلمن، وہ تو ہر باطل سے بیزار طبیعت والے اور حق کی طرف مائل طبیعت والے، اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والی شخصیت تھے، حنیفن، ہر باطل سے بیزاری اور حق کی طرف رغبت، یہ طبیعت اللہ نے ابراہیم کی انٹروڈیوس کروائی ہے۔ مسلمن، اور اس طبیعت کا نیچرل اثر کیا ہے؟ خود بخود انسان اللہ کے حکم کے آگے، چونکہ اللہ کا حکم ہی حق ہوتا ہے، الحق کو من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ یہ اس طرح کی بنائی ہوئی نسبتیں کام نہیں دیتی، وہ نسبت کام دیتی ہے جو حقیقی نسبت ہو، اور وہ نسبت اللہ نے اپنے کلام میں بیان کی۔ توجہ فرمائی، چاہے رسول اللہ، چاہے پہلی قوموں کے لیے حضرت ابراہیم کا معاملہ ہو، حضرت موسیٰ کا معاملہ ہو، اسحاق و یعقوب کا معاملہ ہو، چاہے حضرت عزیر کا معاملہ ہو، اور چاہے محمد مصطفیٰ کا معاملہ ہو، چاہے علی مرتضیٰ کا معاملہ ہو، چاہے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ اور بنیاد اور قانون کبھی نہیں بدلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، اللہ نے کہا جو تم نے نسبتیں بنا لی ہیں نا، کہ ان کی باتوں کو اٹھا کے، ان کی تعلیمات کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا ہے، اور ان کے نام لے کے خوش ہو رہے ہو، یہ نسبتیں تمہیں کام نہیں دیں گی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 پڑھ رہا ہوں، اینڈ یہی آیت 141 بھی ہے، پہلا سپارہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی خرافات کو ذکر کرتے کرتے، ان کی گمراہیوں کے اسباب کو ذکر کرتے کرتے کیا فرماتا ہے، تِلْكَ اُمَّتٌ. اس آیت سے پہلے، 134 سے پہلے حضرت ابراہیم کی بڑی تعریف کی ہوئی، اس کے بعد حضرت یعقوب کی تعریف کی ہوئی، پھر حضرت اسحاق کا نام لیا ہوا. یہ نام لے کر اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے فرماتا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ اس طرح ان کے نام لے کر تم بخشے جاؤ؟ اب سنیں، تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ. اگر تم نے ان کی جو انہوں نے اللہ کا حکم تمہیں سنایا تھا اس سے تمہیں غرض نہیں ہے، تو پھر سنو، یہ جو تم نے نسبتیں بنائی ہیں ان کا فیصلہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں. اللہ، تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ہستیاں، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کام کیے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیے، زحمتیں کی، تکلیفیں اٹھائی، قربانیاں دیں، اپنی پوری پوری قوم سے ٹکرا گئے، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے ہے، اور تمہیں قیامت کے دن وہ چیز کام آئے گی جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کیا کرتے تھے اعمال، ان کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا کہ تم آ جاؤ جی جناب یہودی صاحب، جناب نصرانی صاحب، تم آؤ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، تم بتاؤ حضرت ابراہیم کے فضائل کیا تھے، انہوں نے کیسے بت توڑے تھے، اور تم سنا دو. اللہ کہے تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، کوئی بات نہیں، چلو فضائل سنا رہے ہو، نکل جاؤ. لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے تھے، تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم کر رہے ہو. ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو انہوں نے عمل کیا تم سے ان کا سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر تم ان کو اپنا بڑا اور بزرگ اور مقدس اور رہبر اور نبی اور امام مانتے تھے، تو جو وہ حکم دے کر گئے تھے تمہیں، تمہاری زندگیوں میں اس کی جھلک کتنی دکھائی دیتی تھی؟ یہ ہے اصل نقطہ عزیزان محترم، اس اتنے بڑے اہتمام کا کہ غافل روحیں ہوشیار ہو جائیں اور سوئے ہوئے انسان بیدار ہو جائیں. نام حسین ایسا جھٹکا لگائے ان کو، مصیبت کربلا ان کو ایک دفعہ ہوشیار کر دے. نہ یہ کہ باہر کی زندگی میں اور اس مجلس کے اندر بیٹھ کر سنی ہوئی باتوں میں کوئی لنک ہی نہیں ہے، یہاں فقط رونا ہے یا تھوڑی سی سبحان اللہ کر دینی ہے اور باہر چلے جانا ہے اور یہاں پر سارے گناہ معاف ہو جانے. یہ گمراہی ہے، یہ دھوکہ ہے، اور زندگی فقط ایک بار ملنے والی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن بھی اتنا مظلوم ہے لوگوں کے ہاتھوں میں کہ بار بار کہنے کے باوجود پھر بھی لوگ ویسے ٹیڑے کے ٹیڑے رہتے ہیں. اب یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، بھائی آپ جو ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، یہودیوں کی آیتیں ہم پہ کیوں فٹ کرتے ہیں؟ اب یہ بندہ جو جملہ بول رہا ہے نا، اس کا یہ جملہ گواہی دے رہا ہے کہ اس بندہ خدا کو یہ بھی نہیں پتا کہ اہل بیت اطہار نے قرآن پڑھنے کی جو ہدایات دی ہیں وہ کیا ہدایات ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، چاہے بظاہر عالم ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے خود قرآن نے کیا فرمایا. قرآن نے فرمایا یہ جتنا کچھ اے رسول ہم اس قرآن میں داستانیں بیان کر رہے ہیں، یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے عبرت لیں اور خبردار ہو جائیں کہ جن حرکتوں کی وجہ سے وہ قومیں گمراہی میں بھٹک گئی تھی، یہ حرکتیں اور یہ نظریات آپ کی امت میں پیدا نہ ہونے پائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ جتنا کچھ بیان ہوا ہے قرآن کے اندر گزشتہ اقوام کا، یہ ڈائریکٹلی ہماری عبرت اور ہمارے درس لینے کے لیے ہے. لیکن جس کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو، اس کو لگتا ہے کہ کیوں، اسے لگتا کیوں ہے، یہ بھی ذرا سن لیں.
جب قرآن کی کوئی آیت کھول کر واضح جیسی ہے بغیر اس کے اندر اپنے مرچ مسالے ملائے ہوئے جب اسے بیان کیا جاتا ہے اور جس شخص کے اندر وہ بیماری موجود ہوتی ہے اسے لگتا ہے یہ تو میرے اوپر فٹ ہو رہی ہے، بھائی یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو جہاں بھی اس کا، یہ تو گائیڈڈ میزائل ہے، جہاں اس کا ٹارگٹ ہوگا وہاں جا کے یہ فٹ ہو جائے گا، اس کو لگتا ہے کہ آیت مجھ پہ فٹ ہو رہی ہے۔ تو بجائے یہ کہ آیت سنانے والے سے ناراض ہو، اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یہ مجھ پر کیوں فٹ ہو رہی ہے، مجھے اپنے اندر۔ وہ ہماری ایک پنجابی زبان میں ایک محاورہ ٹائپ کا بولتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ کانے کو اپنا کانا پن کھٹکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی اشارتاً کنایتاً کوئی اس کی بات نہ بھی کر رہا ہو، کوئی اپنی کسی اور کی بات کر رہا ہو، چونکہ یہ کانا ہے اس کو لگتا ہے میری بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سن کر، کسی گزشتہ قوم کی بےمانی سن کر اگر بندے کو لگے کہ یہ میرے خلاف ہے تو سمجھ لے یہ خلاف اس لیے تاکہ اپنی زندگی کے دوران اپنی اصلاح کر لی جائے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو قرآن میں گزشتہ قوموں کی گمراہی کے اسباب کے طور پر بیان کیا ہے، امپوسیبل ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کا نمائندہ چاہے رسول اللہ ہو چاہے اہل بیت اطہار ہوں وہ آئیں اور ہمیں پرمیشن دے دیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ ان میں تو تھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم چونکہ اسپیشل قوم ہو تمہارے اندر اگر یہ مسائل ہوئے بھی تو ہم ہیں نا، ہم تمہیں نکال کے لے جائیں گے۔ اس یہ وہ جھوٹ ہے، اگر کوئی ایسی بات آپ سنیں تو یہ وہ جھوٹ ہے جو خلاف قرآن ہے، قرآن کی واضح باتوں کے خلاف ہے، اور جو انسانوں کے اندر گناہ کی جرت پیدا کرتے ہیں، اور جو انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی اور بے ایمانیوں کی جرت پیدا کرتے ہیں۔ ان جھوٹوں کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق ہے، وہ اس دنیا میں آئے اس لیے تاکہ اللہ کی اطاعت کروائیں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ بعض لوگوں کو ایک الگ پارٹی بنا کر ان کو ایسی باتیں کر جائے کہ ان کے اندر گناہوں کی جرت پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی باتوں پر سب سے پہلے عمل کرنے والے، سب سے پہلے عمل کرنے والے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں بکھری پڑی ہے قرآن میں یہ آیات جن میں اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اطاعت کرنا، سب سے پہلے آپ نے اطاعت کرنی۔ ہر امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا اللہ کا اطاعت گزار ہوتا، اور اطاعت گزاری کا وہ نقطۂ کمال، یا اگر یہ جو میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں شروع میں سورہ زخرف کی 1، سورہ زخرف کی 43 اور 44 نمبر آیت، قرآن کے ساتھ جو وحی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ تمسک، اس کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ جس کو ہم دوسرے لفظوں میں عصمت اور معصوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عصمت کا اصل معنی سمجھیے، آپ کی خدمت میں اپنے اسی موضوع کے ذیل میں علی مع القرآن، میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ایک دوسری مظلوم کتاب جس کا نام نہج البلاغہ ہے، اس کی کچھ چیزیں میں نے انتخاب کی اس اشرے کے لیے۔ میں اپنے مولا کا کلام بھی آپ کو سناؤں گا اور پھر اس کلام کی پیدائش، اس کلام کا لنک، اس کلام کی بنیاد اللہ کی کتاب کی کن آیات کے ساتھ ہے، ساری نہیں بیان کر سکوں گا، ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے، لیکن جتنی میری توفیق ہے بیان کروں گا، تاکہ صرف کہنے کی حد تک نہیں محسوس کرنے کے درجے تک یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔
जिस जिस को आप में से नेजुल बलागा के मवाद से जो उसके अंदर मैटर है, खुतबात हैं, खतूत हैं मौला के, मुख्तसर जुमले जिन्हें कलिमात क़िसार कहा जाता है, जिनको आशनाई है और कुरान से भी आशनाई है, उनके लिए ये बात बिल्कुल नई नहीं है। तो ताकि हकीकत में महसूस हो कि अलीयुन मा अल कुरान की हकीकत क्या है, और आप अली मुर्तजा के सिवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद अली मुर्तजा के सिवा किसी और को ले आए जिसका कलाम इतना ज़्यादा कुरान करीम के साथ शबाहत रखता हो कि दुनिया के आलिम और दुनिया के अदीब कहने लगे, नेजुल बलागा को एक और नाम दिया, कहा अखुल कुरान, कुरान का भाई, कुरान का भाई, यानी अपनी फसा। अलबत्ता कोई भी कलाम अल्लाह के कलाम के मुकाबले के बराबर नहीं हो सकता, ये याद रखें। जो अल्लाह का कलाम है वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह अपने किसी भी मामले में वो अकेला और यकता है, कोई ज़ात उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी उसका हमसर नहीं किसी भी मामले में। लेकिन उसके बाद तवज्जो फरमाइए, सलवात पढ़ दें मुहम्मद वाले, जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। आम तौर पर अजीज़ान मोहतरम, आम तौर पर जो हमारा मजालिस का माहौल है ना, ये चीज़ राइज नहीं है। हो सकता है बाज़ को गिरा गुजरे, हो सकता है, अलबत्ता अल्लाह गवाह है कि जिसके दिल में इश्क अली है, अली का कलाम सुनकर कभी भी उस पर गिरा नहीं गुजरना चाहिए। यार ये एक वसीयत नामा है मौलाए कायनात का। इसके बारे में जो रिवायात है वो दो तरह की है। एक रिवायत ये कहती है कि ये वसीयत नामा मौलाए कायनात ने जंगे सिफीन से जब वापस तशरीफ ला रहे थे, बड़ा दिल दुखा था मौला का, बड़ी तकलीफ सही मौला ने जंगे सिफीन, गदर और खयानत और जहालत और हिमाकत इधर से, और मक्कारी की इंतहा और दगाबाजी की इंतहा उधर से, इन दोनों ने मिलके मौला के दिल को जख्मी कर दिया। आपने ये जुमला नेजुल बलागा का सुना होगा, मौला फरमाते थे तुमने मेरे दिल को पीप से भर दिया। समझते हैं इसका मतलब, ज़ख्म जब ख़राब हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो मवाद भर जाता है उसे पीप कहते हैं, और जब तक वो मवाद ज़ख्म के अंदर रहता है दर्द ठीक नहीं होता। और उन्होंने फरमाया तुमने अपनी हरकतों से, अपनी नाफरमानियों से तुमने मेरे दिल को पीप से भर दिया, तुमने मुझे इतना गिराया है। किस तरह गिराया है? अली की मोहब्बत वाला दिल गौर से सुन, किस तरह तुमने मेरे मकाम को गिराया है? इसलिए कि तुम मेरी बात नहीं मानते, नाफरमानी तुम करते हो, तुम्हारी नाफरमानी की वजह से, जो मैं तुम्हें कहता हूं उसे अंजाम न देने की वजह से अच्छे नतायज नहीं निकलते। लेकिन देखने वाले कहते हैं अली समझदार नहीं, यानी तुम्हारी नाफरमानी मेरे खाते में डाल दो, और तुम्हारी नाफरमानियों ने मेरा मकाम क्या था, तुमने मुझे नीचे गिरा गिरा के उस मकाम पर लाया है कि आज लोग मेरा मवाजना अमीर शाम के साथ करते। پھنسے علی والے کو سب سے زیادہ ڈر اس بات سے لگنا چاہیے کہ اگر میری زندگی کو علی دیکھے تو مجھے اپنا فرما بردار پائیں گے یا اپنا نافرمان پائیں گے. یہ ہے ان مجالس کا مقصد. یہ مفت کے بخشش کے ٹکٹ کی جگہ نہیں ہے. یہ پہلے مسیحی بھی کر چکے ہیں, پہلے یہودی بھی کر چکے ہیں, جنت کے ٹکٹ بانٹنے والے. حقیقت دین کو پردوں کے پیچھے اتنا اس کا کم ذکر کرو کہ لوگوں کو بھول ہی جائے, وہ سمجھے جو سن رہے ہیں جو سیل ہو رہا ہے وہی اصل چیز ہے. تو مولا نے یہ وصیت فرمائی. ایک روایت کے مطابق امام اپنے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو, اور ایک روایت کے مطابق امام نے اپنے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کو یہ وصیت فرمائی تھی. برحال چاہے ان کے نام ہو چاہے ان کے نام ہو, بات ایک ہی, توجہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ وصیت جنہوں نے پڑھی ہے یہ ایک مکمل دین اسلام کا بیان ہے, ایک مکمل آئین ہے. اور اس کا جو جملہ آپ اٹھائیں گے اللہ کی کتاب کے ساتھ میچ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے. وہی کانسیپٹ اور وہی تصور جو خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان کیے, میرے مولا اپنی وصیت میں اپنے فرزند کو وہی ارشادات. اور یہ یاد رکھے, جب کوئی باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی, وصیت میں ان امپورٹنٹ چیزوں کا ذکر نہیں کرتا, وصیت میں اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں. لہذا جن باپوں کی نظروں میں دنیا, جائیدادیں, پیسہ, کاروبار, نوکریاں یہ اہم ہوتی ہیں, ان کے وصیت نامے, ان کی ول بھی جب پڑھی جاتی ہے بیچ میں سے نہ اللہ نکلتا ہے, نہ رسول نکلتا ہے, نہ اہل بیت نکلتے ہیں, پیسے اور ادھار اور پلاٹ اور اپارٹمنٹ نکل رہے ہوتے ہیں ان کی ولز میں سے. لیکن جب آپ ایک ولی اللہ بلکہ اولیاء اللہ کے سردار و آقا و مولا ان کی وصیت پڑھیں گے تو ہر جملے میں سے اللہ کی کتاب کی آیات کی خوشبو آئے. علی وہی بیان کر رہے ہیں جو ان کے تمام عمر کے تجربات کا نچوڑ ہے اپنے بیٹے کے لیے, جو علی کے لیے چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, اپنی وصیت میں اپنے بچے کو وہ بیان کر رہے ہیں. یہ طولانی ہے, میں ساری ظاہر باتیں نہیں پڑھ سکوں, لیکن میری اللہ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہماری مجالس کا ماحول ایسا بن جائے کہ خطیبوں کو مہینہ مہینہ بیٹھ کر نقطے بنانے کی جگہ اللہ توفیق دے آیات قرآن اور روایات اور خطبات مولا علی اور مکتوبات مولا علی پڑھ کر عوام الناس کے سامنے بیان کریں, چاہے کوئی داد دینے والا ہو اور چاہے سب کو سام سونگ جائے. توجہ فرمان. اس لیے کہ داد ملے یا نہ ملے کہ ٹائم گزر جائے, لیکن یا یہ ٹائم اللہ رسول اہل بیت کی رضا کے مطابق گزرے گا یا ان کی ناراضگی میں گزرے گا, اور وہ بچ جائے گا جو حقیقت میں کام آئے. اور ذرا سوچئے اس دنیا میں کون سی قوم ہے جس کو عزاداری جیسا مجالس جیسا پلیٹ فارم ملا ہو؟ کون سی قوم ہے بتائیے؟ اتنی عظیم نعمت اس عظیم قربانی کے صدقے میں آپ کو عطا ہو. اور یہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کروں, خود قرآن نعمت ہے سوال ہوگا, تو اہل بیت نعمت ہے سوال ہوگا, اور جو نعمت جتنی بڑی ہے اس کے بارے میں اتنا سنجیدہ سوال ہوگا.
سو روپے کسی نے ضائع کر دیے ہوں تو سوال سو روپے کی جتنا ہی ہوتا ہے، کسی نے ارب روپیہ ضائع کر دیا ہو تو پھر اس کے ساتھ سوال جواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ ان انسانوں میں سے نہ ہوئیے گا جو یہ تو امید رکھتا ہو کہ میں اربوں ضائع کر دوں اور حساب کتاب میرا اس کی طرح ہو جس کے پاس پانچ روپے بھی نہیں تھے اور مجھے کہا جائے نکل جاتا۔ جس کو اللہ نے جتنا عطا کیا ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ کیوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے؟ ذمہ داری بہت بڑی۔ خود اللہ نے حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہیے، آدھی رات کچھ کم یا اس سے بھی زیادہ، اور قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اپنے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری، ایک اور بڑے بوجھ کے لیے آمادہ کیجئے۔ یقیناً ہم ایک بڑا بھاری کال، ایک ذمہ داری بھاری آپ کے کندھوں پر ڈالنے والے۔ یہ اللہ کے نبی کو کہا جا، روایات میں ہے کہ نماز شب اللہ کے نبی کے سوا کسی پر واجب نہیں تھی، اللہ کے نبی پر واجب تھی، اتنی بڑی ذمہ داری۔ آئمہ اہل بیت کی راتوں کی عبادت، ان کی قرآن مجید کی ترتیل یعنی تلاوتیں، اب یہ کتابوں کی زینت ہے، یہ اگر محفل میں بیان کی جائے تو تھوڑی واہ واہ اور سبحان اللہ، لیکن ہماری زندگیوں میں کب آئے؟ یہ نسبت ایکچولی تب قائم ہوگی، چلو 10% صحیح، 15% صحیح، 20% صحیح، کچھ ذرا عملی قدم تو اٹھائیں کہ چلو وہ مثلا آدھی رات کھڑے رہتے تھے، میں کم از کم 15 منٹ تو کھڑا ہو جاؤں، میں کم از کم 6-7 منٹ تو کھڑا ہو جاؤں۔ اگر میں صبح نہیں اٹھتا، کم از کم اگر میں نے 2-3 گھنٹے رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے ماری ہیں، تو چلو 6-7 منٹ سونے سے پہلے 2 رکعت مثلا شف ایک رکعت وتر نماز شب کی ادا کر کے چھوٹی سی سورت پڑھ کے ہی سو جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں بیگم صاحبہ اپنی کی ناراضگی برداشت کروں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، لیکن میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے سو جاتا ہوں اور اللہ کو اپنے آپ سے ناراض کر لیتا ہوں۔ اس لیے کہ دوستوں کو دینے کا ٹائم ہے، لیکن اللہ کو رات کو دینے کے لیے میرے پاس 4-5 منٹ بھی نہیں ہے۔ میں کیسا علی کا شیعہ ہوں؟ آپ کربلا کے واقعات میں کیا سنتے ہیں؟ آخری شب کیسی گزری لشکر حسین کی؟ راوی بیان کرتا ہے حسین کے لشکر کی طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بناٹ ہوتی ہے، جس کو دیکھو کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے اپنے پروردگار سے۔ سارا لشکر حسین اس حالت میں تھا، محرم و سفر کا مہینہ گزر جائے، میری تلاوت میں، میری مناجات میں، میری عبادت میں کوئی فرق ہی پیدا نہ ہو، اور میں سمجھوں کہ میں نے اس لشکر کے واقعات سن کر جو آنسو بہایا ہے، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، تو پھر اس بندے کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ تو ہم لے لیں، کہہ سکے محرم سفر کے بعد یہ کمائی کیا ہم۔ رات کے 8-10-15 منٹ ہم نے کما لیے ہیں محرم میں امام حسین کے صدقے میں، جو ہم اپنے خالق کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے، پہلے تو 2 گھنٹے بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے تھے، ہم نے 10-15 منٹ مولا حسین کے صدقے میں ماہ محرم اور سفر سے کما لی۔ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 رکعتیں پڑھنے میں تو ٹائم ہی کوئی نہیں لگتا۔ توجہ فرما رہے، یہ شہید مطہری فرما رہے تھے کہ یہ اپنی روح کو حسینی روح سے جوڑنا، حسین کی طہارت میں سے کچھ طہارت اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، نہ یہ کہ یہاں آؤ باہر حسین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عملی زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، نوکری میں، اخلاق میں، گفتار میں، आंख कहाँ उठानी है, कहाँ नीचे करनी है, कान को क्या सुनवाना है क्या नहीं सुनवाना, इसमें हमें कभी इमाम हुसैन से हया ही ना आए, ये शिया नहीं होता, ये शिया नहीं होता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं शुरू नहीं कर सका, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, हमारे पास दिन अभी बाकी है। मौला का कलाम अलीयुन मअल कुरान समझाने के लिए और वजाहत करने के लिए अपनी तौफीक के मुताबिक इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करूँगा। इन हस्तियों से अगर इंसान कुछ ले ले तो फिर वो थोड़ा सा भी थोड़ा नहीं होता। इनके पास तो बहुत कुछ है, तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन उस बहुत कुछ में से अगर कोई थोड़ा भी हकीकी मानों में ले ले, शामिल कर ले अपनी जिंदगी में, तो आपने बाज जगहों पे देखा होगा कि एक लिक्विड का एक खास रंग होता है और एक छोटी सी चीज़ उसमें डाली जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में होती, थोड़ी सी है लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि उस पूरे बर्तन के लिक्विड के रंग को सफ़ेद कर देती है, बिल्कुल शफाफ कर देती है। ऐसा ही बशर्ते के वो शामिल हो जाए हमारे वजूद में, सिर्फ यहाँ से टकरा के वापस ना चली जाए या इधर से आकर उधर से निकल ना जाए, हमारे वजूद के अंदर आ जाए। ऐसी ही एक मिसाल से आज के जिक्र मुसीबत को मैं जोड़ रहा हूं। एक ऐसा शख्स के सैयदुश्शुहदा जब मक्का से निकलकर करबला की तरफ जा रहे थे, एक मंजिल पर इत्तफाकन इस शख्स की मुलाकात हो गई जिसका नाम है ज़ुहैर इब्न कैन। छोटी सी दास्तान है लेकिन देखें तो सही कहां से कहां। और ये जो हमें शरीयत इस्लाम ने ताकीद की है कि जब अपने लिए शरीक हयात का इंतखाब करो तो सबसे पहले उसमें दीन देखा, अगर दीन के अलावा बाकी चीज़ों को तरजीह दोगे तो हो सकता है वही चीज़ें अल्लाह तुम्हारे लिए अजाब बना दे, लेकिन जिसमें दीन होगा वो फिर अल्लाह की इताअत में तुम्हारा मुआविन, तुम्हारी मुआविन हो, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द। एक मकाम पर इमाम हुसैन ने क़याम फरमाया, पता चला कि यहाँ पर एक और काफिला भी ठहरा हुआ है जिसमें ज़ुहैर इब्न कैन। इमाम एक शख्स को भेजते हैं ज़ुहैर की तरफ, वो शख्स जाता है, ज़ुहैर अपने अहल के साथ खाना खाने में मसरूफ है, ये शख्स जाकर सलाम करता है, वो जवाब देता है, और ये भी जानता था कि हुसैन इब्ने अली भी यहाँ पर इसी मकाम पर क़याम पज़ीर है, लेकिन नहीं चाहता था हुसैन के साथ मुलाकात हो, हुसैन के साथ सामना। जब इमाम हुसैन का पैगाम लाने वाले ने इसको सलाम किया, इसने जवाब दिया, तो कहा क्या काम है, उसने कहा मुझे ज़ाहरा के लाल ने भेजा है, मुझे नवासा रसूल ने भेजा है, मुझे हुसैन इब्ने अली ने भेजा है, तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। पहला जुमला जो ज़ुहैर के मुंह से निकला वो कितना अजीब था, कहा मुझे हुसैन से क्या काम, हुसैन को मुझसे क्या काम, मुझे क्यों बुला रहे। लेकिन यहाँ पर इसकी बीवी बोल पड़ी कि ना जाता, اس کی بیوی نے جب یہ جملہ سنا تو ایک دفعہ تڑپ کر کہتی ہے، زہیر یہ کیسے ہو گیا کہ زہرا کا لال تجھے بلائے اور تو یہ جواب دے کہ مجھے ان کے ساتھ کیا کام ہے، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، جا کر نواسہ رسول کے ساتھ ملاقات کر۔ تو اپنی محب اہل بیت بیوی کا یہ جملہ، یہ اس کو لے کے چل پڑتا ہے، چاہتا ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ لوگوں نے دیکھا امام حسین زہیر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ گفتگو فرماتے ہیں۔ لوگوں نے نہیں سنا کیا گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان، لیکن لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب زہیر خیمے سے باہر آیا تو خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا، اسی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے قافلے والوں کے پاس آتا ہے، اپنے متعلقین کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر کہتا ہے، تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، میں اس کے بعد حسین کے ساتھ جاؤں گا، اس کے بعد میری منزل وہی ہے جو حسین کی منزل ہے۔ لے لیا نا کچھ زہیر نے حسین سے، تو اب اگلا سفر بڑا آسان ہو گیا۔ پتہ نہیں پہلے کہاں چلا جاتا زہیر اگر حسین کے ساتھ نہ جاتا۔ اے کاش ہم بھی سمجھے کہ یہ محرم نہیں آیا، حسین آئے ہیں اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں مست تھے، اچانک زہرا کے لال سے ملاقات ہو گئی اور ہمیں اپنی مجلس میں بلا کر کہہ رہا ہے، کہیں اور جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہو؟ ہر سال دعوت دیتا ہے آ کے زہرا کا لال، کتنے خوش نصیب ہیں جو پھر ان کی زندگیوں کا رخ محرم اسی طرف کر دیتا ہے جس طرف حسین ان کی زندگیوں کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ زہیر بھی قافلہ نجات میں شامل ہو گیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے پھر وہ وقت بھی آیا، عزادارو آج دو محرم ہے، آج دو محرم ہے، ورود کربلا کے مصائب پڑے جاتے ہیں۔ امام حسین کا رہوار چلتے چلتے، کل پڑھوں گا جناب حور کے بارے میں، حور سے ملاقات ہو چکی، وہ کچھ گفتگو اور کلام ہو چکا جو کل عرض کروں گا۔ حور کے سپاہی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، امام حسین کا رہوار چلتے چلتے ایک مقام پر آ کر خود بخود ٹھہر گیا۔ جب رہوار ٹھہر گیا، امام حسین نے ایک دفعہ چلانے کی کوشش کی، رہوار نہیں چلتا۔ اب سمجھ گئے، جانتے تھے، لیکن لوگوں سے کہا، اس علاقے کے اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو ذرا بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا گیا۔ میں اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ حیوانوں کا بعض اوقات خاص طرح کے کام کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، مسلم ہے کہ حسین کے نانا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مدینہ میں جب داخل ہونے لگے تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں قیام کیجئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، یہ جو میری اونٹنی ہے، یہ جو میری ناکا ہے، اس کو آزاد چھوڑ دو، یہ چلتے چلتے جہاں رک جائے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا، اس لیے کہ یہ ناکا اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ تو حسین کو بھی تو نانا نے بتایا تھا نا کہ آپ کی شہادت کربلا میں ہونی ہے۔ بی بی ام سلمہ کی روایت، جناب عبداللہ ابن عباس کی روایت، مسلم ہے کتب اہل سنت میں بھی۔ تو حسین کا رہوار بھی گویا اسے بھی پیغام مل چکا تھا، جب وہ سرزمین آئی نا جس نے قیامت تک ہدایت کے چراغ جلانے تھے، تو حسین کا رہوار بھی رک گیا، آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ بعض روایات میں حسین نے سواریاں بدلی، لیکن جس سواری پر بیٹھتے وہاں سے آگے نہیں چلتی تھی۔ لوگوں کو بلایا گیا، وہاں کے لوگوں کو، امام نے سوال کیا، اس جگہ کا نام بتاؤ، ایک نے جواب دیا، مولا اسے نینوا کہتے ہیں۔ اطمینان نہیں ہوا، کوئی اور نام، کہا گیا غازریہ کہا جاتا ہے، کوئی اور نام، کہا گیا شط الفرات کہا جاتا ہے، لیکن حسین کو کسی اور نام کی تلاش تھی۔ پوچھتے پوچھتے عزاداروں، جب ایک دفعہ حسین نے سوال کیا تو کہنے والے نے جواب دیا، مولا اس سرزمین کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ عزاداروں، کربلا کا نام آنا تھا، میرے مولا حسین نے فرمایا، اللہم इन्नी आऊदु बिका मिन करबिन व बला, ए मेरे अल्लाह मैं करब और बला से तेरी पनाह मांगता हूँ। अपने साथियों की तरफ रुख किया, फरमाया अब कहीं और नहीं जाना, हा हुना ए मना खुरका बिना, यही वो जगह है मेरे नाना ने बताया था जहाँ हमारी सवारियाँ उतरेंगी, व मस्फको दिमाना, यही वो सरजमीन है जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा, व महल कुबूरना, यही वो करबला है जहाँ हमारी कब्रें बनेगी, यही वो करबला है जहाँ अली और बतूल की बेटियाँ कैदी बनाई जाएगी। आजादारों सवारियाँ उतर पड़ी, बस सब लोग उतरे, एक हस्ती है जिसका नाम ज़ैनब आलिया है। कहते हैं करबला की रेत पर कदम रखना था कि बीबी की हालत मुतगैर हो गई। अब्बास ने कहा बीबी को गश आया, हुसैन अपनी बहन के पास आए, पानी का छिड़काव किया, बीबी ज़ैनब होश में आई, होश में आकर रोकर कहती है भैया हुसैन इस सरजमीन में क्या तासीर है, जैसे ही सरजमीन पर कदम रखा है इस सरजमीन से लहू की खुशबू आने लगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन।